میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جنگل میں ایک بارہ سنگا پیاس سے بیتاب ہو کر پانی کے تالاب پر آیا۔ جب اسے پانی میں اپنے خوبصورت سینگوں کا عکس نظر آیا تو فخر سے وہ پھولا نہ سمایا، یعنی بہت فخر کرنے لگا، مگر جب اس کی نگاہیں اپنی پتلی اور سوکھی ہوئی ٹانگوں پر پڑی تو اس کی ساری خوشی کافور یعنی ختم ہو گئی، اور وہ حسرت سے سوچنے لگا کہ کاش اس کی ٹانگیں بھی اس کے سینگوں کی طرح خوبصورت اور موٹی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ ابھی وہ انہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا، انہی خیالوں میں گم تھا کہ اسے شکاری کتوں کی بھونکنے کی آوازیں آئیں، تو اس نے خطرہ محسوس کرتے ہی وہاں سے بھاگا اور چھپنے کے لیے اس نے جنگل کا راستہ اختیار کیا، جنگل کی طرف چلا۔ اب ادھر اسے شکاری کتوں نے بھی دیکھ لیا، لہذا وہ اس کے پیچھے بھاگے، اور بارہ سنگا جب وہ اس تیزی سے بھاگا کہ اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا اور سیدھا جنگل میں جا گھسا، مگر اس کی بدقسمتی کہ جن سینگوں پر تھوڑی دیر قبل وہ فخر کر رہا تھا وہی سینگ ایک جھاڑی میں پھنس گئے، اور اس نے سینگوں کو جھاڑی سے نکالنے کی بڑی کوشش کی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، اور آخر کار شکاری کتے اس کے سر پر جا پہنچے اور یوں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، یعنی ہر چمکتی چیز گولڈ نہیں ہوتا، انمول نہیں ہوتی، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ہر شے کو ایک خاص حکمت کے تحت پیدا فرمایا ہے۔ وہ بارہ سنگا اپنی جن ٹانگوں کو پتلی اور بدصورت دے کر افسوس کر رہا تھا، وہی پتلی دبلی پتلی ٹانگیں اس کی زندگی بچانے کے کام آئیں، اور جن سینگوں پر وہ فخر کر رہا تھا، جن سینگوں پر اسے ناز تھا، وہی سینگ اس کی جان کے خاتمے کے سبب بنے۔ تو یاد رکھیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ہر چیز کو اپنی حکمت کے تحت ایک خاص مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ ہر نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور کبھی بھی کسی بھی نعمت کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، خواہ وہ ایک پتھر ہی کیوں نہ ہو، سو حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ کیونکہ مذکورہ بارہ سنگے کی طرح جو شخص اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ کسی نعمت کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے یا اس کی قدر نہیں کرتا، وہ ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے اور بعد میں پچھتاتا ہے۔ آئیے ایک واقعہ سنتے ہیں کہ ایک بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی باغ کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ باغ میں سے کوئی شخص سنگریں سے پھینک رہا ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے پتھر، اور اسی دوران ایک سنگریزا اس کو بھی آ کر لگا، ایک پتھر اسے بھی آ کر لگا انہیں پتھروں میں سے۔ تو اس نے خدام کو دوڑایا کہ جاؤ سنگریزے پھینکنے والے کو پکڑ لاؤ۔ چنانچہ خدام نے ایک گنوار کو حاضر کر دیا، تو بادشاہ نے اسے کہا کہ یہ سنگریزے، یہ پتھر، یہ تم نے کہاں سے حاصل کیے؟ تو اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ میں ویرانے میں سیر کر رہا تھا کہ میری نظر ان خوبصورت پتھروں پر پڑی، میں نے ان کو جھولی میں بھر لیا۔ اس کے بعد پھرتا پھراتا اس باغ میں آ نکلا اور پھل توڑنے کے لیے یہ سنگریزے استعمال کر لیے۔ تو بادشاہ نے کہا تم ان پتھروں کی قیمت جانتے ہو؟ اس نے عرض کی نہیں۔ تو بادشاہ بولا کہ یہ پتھر کے ٹکڑے دراصل انمول ہیرے تھے جنہیں تم نے نادانی کے سبب ضائع کر دیے۔ اس پر وہ گوار، وہ شخص افسوس کرنے لگا، مگر اب اس کا افسوس کرنا بیکار تھا کہ وہ انمول ہیرے اس کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ حکایت ہمیں اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کی قدر دانی کا درس دیتی ہے کہ گزرتے وقت کا ہر ہر لمحہ ایک ایک انمول ہیرا ہے۔ اگر اسے یوں ہی بیکار ضائع کر دیا تو سوائے حسرت اور ندامت کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ جس طرح اس دیہاتی کا حل کہ اس نے انمول ہیرے ضائع کر دیے، اور یقیناً جو لوگ اپنی زندگی کے ان انمول ہیروں کی قدر کرتے ہیں تو انہیں کل بروز قیامت بارگاہ رب العزت میں پیش ہوتے ہوئے کوئی شرم ساری نہیں ہوگی۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق مروی ہے کہ وہ اپنی حیات مستعار کے قیمتی لمحات فضولیات میں برباد کرنے کے بجائے گھر کے بالا خانے یعنی اوپر کی منزل کے کمرے میں 60 سال تک روزانہ دن اور رات میں ایک ایک قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ جب کمزوری اور ضعف کی وجہ سے بالا خانے پر بار بار اترنا چڑھنا دشوار ہو گیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اترنا ہی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اپنی آخرت سنوارنے اور رب تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے عبادت و ریاضت میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 40 برس تک 40 سال تک زمین پر پہلو نہ لگایا، یعنی مسلسل عبادت کے باعث آرام کو ترک فرما دیا۔ اور جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا اس جہان فانی سے کوچ کا وقت قریب آیا تو آپ کے صاحبزادے ابراہیم بن ابو بکر رونے لگے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان سے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے خیال میں اللہ تبارک و تعالی تمہارے باپ کے وہ 40 سال ضائع فرما دے گا جن میں उसने हर शब्द में एक कुरान करीम पढ़ा है। तो देखा मीठे मीठे इस्लामी भाइयों कि हमारे बुजुर्गाने दीन का क्या हाल था, ये कैसे अल्लाह वाले थे। वाकई ये वक्त के कदरदान थे, ये अपने औकात की कदर करते थे, ये अपने औकात जाया नहीं होने देते थे और जो भी वक्त मिले इसमें अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते। तो इस तरह इन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी। काश हमें भी वक्त की कदर नसीब हो और हम भी कुरान करीम की तिलावत करें, जिक्र अस्कार करें, नवाफिल अदा करें, बस इबादत करें अल्लाह ताला की। देखें अगर कोई कस्बे हलाल करता है यानी हलाल रोजी कमाता है तो ये भी इबादत है, क्योंकि इसमें भी सवाब है ना। इस तरह अगर कोई काम करता है, हाँ अगर कोई मुबाह काम है इसमें अगर उसने अच्छी अच्छी नियतें कर ली तो वो काम भी सवाब पर मुश्तमिल हो जाएगा। आइए कुरान पाक के हवाले चंद फजाइल अर्ज करता हूं कि सूरह यासीन शरीफ के जिसकी तिलावत में 8 से 10 मिनट लगते हैं, तकरीबन 8 से 10 मिनट, मगर इसका सवाब क्या है कि सूरह यासीन एक मरतबा पढ़ने से 10 कुरान पाक का सवाब हासिल होता है। सूरह यासीन की तिलावत से 20 हज का सवाब मिलता है और जो खुश नसीब इसे अल्लाह ताला की रिजा और आखिरत की बेहतरी के लिए पढ़े उसके लिए मगफरत की बिशारत है। सूरह मुल्क जो कि 30 आयत पर मुश्तमिल है, इसको पढ़ने में तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं मगर इसका सवाब। सूरह मुल्क अजाब कब्र से बचाती है, सूरह मुल्क अपने पढ़ने वाले के लिए शफाअत करती रहेगी यहां तक के उसकी मगफिरत कर दी जाएगी। हजरत सैयदना माकिल बिन यसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स सुबह के वक्त 3 बार अऊज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम कहे और सूरह हश्र की आखिरी 3 आयत पढ़े तो अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए 70,000 फरिश्ते मुकर्रर कर देता है जो शाम तक उसके लिए दुआए रहमत करते हैं और अगर उस दिन मरे तो शहीद होगा और शाम पड़े तो सुबह तक यही फजीलत है। और एक रिवायत में है कि सूरह बकरा में एक आयत है जो कुरान पाक की तमाम आयतों की सरदार है और वो आयत जिस घर में पढ़ी जाए उस घर से शैतान निकल जाता है और वो आयतुल कुर्सी है। सूरह नस्र चौथाई कुरान के बराबर है, सूरह काफिरून ये भी चौथाई कुरान के बराबर है, सूरह इखलास तिहाई कुरान के बराबर है और सूरह जिलजाल निस्फ कुरान के बराबर है। अल्लाह तबारक व तआला हमें तिलावत कुरान की तौफीक अता फरमाए। दोबारा मीठे सुनाई भाई हमारा मौजू है वक्त की कदर, वक्त की अहमियत। तो ये जो हमें सांस मिले हुए हैं जो कि गिनती के हैं जो कि अनमोल हैं तो इन्हें हमें जाया नहीं करना चाहिए, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। और वक्त की जो कदर है वो किसी से ढकी छुपी भी नहीं है और हर कोई इसकी अहमियत भी जानता है। मसलन कोई तालिब इल्म छुट्टियां करता है या पढ़ाई में सुस्ती का मुजाहरा करता है तो उसे जरूर कहा जाता है कि यहां वक्त क्यों जाया कर रहे हो, कोई काम काज ही कर लो, क्यों हो सकता है वहां कामयाब हो जाओ, ये कहा जाता है ना। तो इसे ये मशवरा इसलिए दिया जाता है कि सब जानते हैं कि यूं वक्त बर्बाद करके वो कभी इल्म हासिल नहीं कर सकता और क्योंकि जो तालिबे इल्म वक्त बर्बाद करता है उसका मकसूद इल्म हासिल करना नहीं होता بلکہ وہ تو وقت گزاری ہوتی ہے، اور وہ وقت گزارنے کے لیے تعلیم اداروں میں آنا جانا رکھتا ہے، مقصد اس کا علم حاصل کرنا نہیں ہوتا، پڑھنا نہیں ہوتا، اور اپنی زندگی کے انمول لمحات بے مقصد کاموں میں برباد کرتا رہتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب دنیا میں کوئی بھی حقیر سی شے خواہ وہ پتھر ہی کیوں نہ ہو بے مقصد پیدا نہیں کی، تو کیا انسان کو جو کہ اشرف المخلوقات ہے تو کیا اسے بیکار بنایا ہے؟ تو کیا اسے کسی مقصد کے بغیر ہی پیدا فرمایا ہے؟ آئیے قرآن پاک سے سنتے ہیں یہ قرآن پاک کیا فرماتا ہے، پارہ 18 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 115 میں ارشاد ہوتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تو کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی خزائن اور عرفان میں اس آیت مقدسہ کے تحت فرماتے ہیں، اور کیا تمہیں آخرت میں جزا کے لیے اٹھنا نہیں، بلکہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا کہ تم پر عبادت لازم کریں، اور آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ تو تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عبادت و اطاعت کے ذریعے اپنی رضا حاصل کرنے کے لیے زندگی کی انمول نعمت سے نوازا ہے، بس جس شخص کی زندگی میں بندگی نہ ہو، کہ جس شخص کی زندگی میں بندگی نہ ہو بھلا وہ بھی بندہ ہے؟ یہ کیسا بندہ ہے کہ اس کی زندگی میں بندگی ہی نہیں؟ کیونکہ بے بندگی رضا خداوندی عز و جل کے حصول میں سوائے شرمندگی کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ چنانچہ موت و حیات کی پیدائش کا سبب پارہ 29 سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ترجمہ کنز الایمان، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، کس کا کام اچھا ہے سے مراد یہ ہے کہ کون زیادہ مطیع اور مخلص ہے، یعنی کون زیادہ فرما بردار ہے، اطاعت گزار ہے اور مخلص ہے، اخلاص والا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آخرت میں ہونے والے امتحان کی تیاری کے لیے پیدا فرمایا ہے، تاکہ بروز قیامت یہ معلوم ہو سکے کہ ہم میں سے کون اطاعت خدا بندی کا پیکر بنا رہا اور کس کا شمار نافرمانوں میں رہا، گناہ گاروں میں رہا۔ تو ہمیں اس امتحان کی تیاری کے لیے پیدائش سے لے کر موت تک کا جو مخصوص وقت دیا گیا ہے، تو ہمیں اسی دورانیے میں، یعنی اسی ڈیوریشن میں، اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے بسر کرنی ہے، اور یہی ہمارا مقصد حیات ہے، یعنی ہماری زندگی کا مقصد ہے، پیدا فرمایا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم اللہ تبارک و تعالی کے فرما بردار بندے کیسے بن سکتے ہیں؟ तो इसका जवाब हमें कुरान पाक ही से मिल रहा है। चुनाचे पारा 21 सूरतुल अहज़ाब की 21वीं आयत मुबारक में इरशाद होता है, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। तर्जमा कंजुल ईमान, तुम्हें रसूलुल्लाह की पैरवी बेहतर है। तो अल्लाह तबारक व तआला की रिजा हासिल करने के लिए, उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना चाहिए। तो मीठे इस्लाम भाइयों, याद रखिए, अब हमें अपने मकसद हयात यानी रिजाए खुदाबंदी अज़्ज़ा वजल के हुसूल के लिए उसने अखलाक के पैकर महबूब रब अकबर दो जहां के ताजवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक पर अमल करना है। जिसने अपनी जिंदगी में अल्लाह व रसूल अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राजी ना किया तो यकीनन वो शख्स बरोज़े क़यामत हसरत और नदामत का शिकार होगा। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान बाकरीना है, किसी को भी हसरत और नदामत के बगैर मौत ना आएगी। अगर गुनाहगार होगा तो उसकी हसरत उस वजह से होगी कि अच्छे आमाल क्यों ना किए, और अगर नेकोकार होगा तो अफसोस करेगा कि ज्यादा नेक आमाल क्यों ना किए। तो पता चला कि हसरत और नदामत दोनों को होगी, गुनाहगार को भी होगी और नेक को भी होगी। गुनाहगार को इसलिए होगी कि उसने अच्छे अमल क्यों ना किए, जबकि नेक को क्यों होगी, नेक को इसलिए होगी कि इसने नेकियों में ज्यादा ही क्यों ना की, इसने नेक काम ज्यादा क्यों ना किए। इमाम अजल हजरत सैयदना शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अहले सलामती और नजात के दो गिरोह बनाए हैं, जिनमें से बाज से आला और अफजल हैं, जबकि हलाकत और बर्बादी वाले अफराद का सिर्फ एक ही दर्जा है। अलबत्ता उनमें से भी बाज से पस्ती में नीचे हैं, निचले दर्जे के हैं। लिहाजा बरोजे क्यामत जिन लोगों के बाएं हाथ में आमाल होगा वो इस हसरत में मुब्तला होंगे कि वो दाएं हाथ वालों में क्यों करना हुए, और दाएं हाथ में नामा आमाल दिए जाने वाले इस हसरत में मुब्तला होंगे कि वो मुकर्रबीन में से क्यों कर नहीं है। और मुकर्रबीन इस हसरत में मुब्तला होंगे कि वो शोहादा में क्यों शामिल नहीं है, और शोहादा चाहते होंगे कि काश वो मकाम सिद्दीकीन पर फाइज होते। अलगरज यह दिन हसरत का होगा जिससे गाफिलीन को डराया गया है। बस जो लोग आज यहां मुर्दा हैं, कल वहां उनकी हालत कैसी होगी, क्योंकि उनके पास तो कोई नेकी ना होगी। मनकुले के बंदे पर दिन और रात की तमाम साआतें पेश की जाती हैं तो वो इन साआतों को सब दर सब 24 खजाने ख्याल करता है, यानी अलमारियां ख्याल करता है, और पाता है कि हर खजाने में नेमत और लज्जत और अताओ जजा है। जब वो दुनिया की साआतों में अपनी नेकियां इन खजानों में बतौर अमानत रखेगा तो कल बरोज़ क़यामत उन्हें पाकर खुश होगा और इन पर रश्क करेगा। मगर जब दुनिया की कोई साआत गुजर जाए और इस साआत में उसने अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र ना किया तो आखिरत में उस साआत के खजाने को खाली पाएगा कि इसमें कोई अता होगी ना ही कोई जजा, बस उसे बहुत बुरा लगेगा और इस पर हसरत करेगा कि वो साआत उससे कैसे फौत हो गई कि इसने उसमें कोई शेय जखीरा ना की ताकि इसकी जजा भी जखीरा शुदा पाता और फिर उसके दिल में रिजा व सुकून डाल दिया जाता। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, वाकई हमें जो जिंदगी मिली हुई है, हमें जो सांसों की गिनती मिली हुई है, हम इन्हें अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारें, हम इन्हें अच्छे कामों में गुजारें कि अभी वक्त है, खूब मदनी काम कीजिए, नेकी की दावत आम करें, खुद भी नेकियां करें और नेकी की दावत भी दें, खुद भी बुराइयों से बचें और दूसरों को ही बचाएं। और ये भी नियत फरमा लीजिए कि हम नमाज भी बाजमात अदा करेंगे और तकबीर उला के साथ पहली सफ में अदा करेंगे, और जो जो इबादत अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर फर्ज की हैं, इन पर हमें हर सूरत अमल करना है, अच्छे तरीके से अमल करना है। मीठे मीठे इस्लामी भाई, याद रखिए कि इंसान की उम्र उसके पास अल्लाह तबारक व तआला की अमानत है, जिसके मुताल्लिक अल्लाह तबारक व तआला बंदे से उसकी मौत के वक्त पूछेगा। अगर उसने उसकी हिफाजत में कोताही से काम लिया तो गोया उसने अल्लाह तबारक व तआला की अमानत जाया कर दी और उसके अहद को छोड़ दिया। और अगर अपने औकात का ख्याल रखा, यानी उसकी कोई भी साथ अल्लाह तबारक व तआला की इताअत के बगैर ना गुजरी, तो इसने ना सिर्फ अमानत की हिफाजत की बल्कि वो अल्लाह तबारक व तआला के अहद में भी है। बस उसे अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से, अल्लाह तआला की तरफ से वादा पूरा करने की बिना पर पूरा बदला मिलेगा, जैसा कि फरमाने बारी तआला है, वा औफु बिअहदी औफी बिअहदिकुम, और मेरा अहद पूरा करो मैं तुम्हारा अहद पूरा करूंगा। अल्लाह ताला हमें ये अहद पूरा करने की तौफीक अता फरमाए, हमें ये सआदत अता फरमाए। एक शख्स ने किसी हकीम से अर्ज की, मुझे कोई दवा बताइए जिसके इस्तेमाल से मैं दिन के वक्त भी महवे आराम रहूं, यानी सोता रहूं। तो उस अक्लमंद हकीम ने उस शख्स को कुछ यूं जवाब दिया, अरे नादान, तू कितना कम अक्ल है कि तेरी जिंदगी का आधा हिस्सा तो पहले ही रात गफलत में सोते हुए गुजर रहा है। हालांकि नींद मौत का दूसरा नाम है, और अब तू खुद अपने हाथों से अपनी जिंदगी के चार हिस्सों में से तीन चौथाई हिस्से को मौत की नजर करके, यानी नींद की नजर करके, चार हिस्सों में से सिर्फ एक हिस्सा जिंदगी गुजारना चाहता है। तो उस बंदे ने पूछा, मैं समझा नहीं, वो कैसे? तो हकीम साहब ने बताया, फर्ज करो तुम्हारी उम्र 40 साल हो तो आधी उम्र 20 साल होगी, तो जो रात के वक्त गफलत की नींद सोकर पहले ही बर्बाद कर रहा है, और जब दिन भी मजीद सोया रहेगा तो मजीद 10 साल कम हो जाएंगे, और तेरे पास आखिरत के लिए ज्यादा राह इकट्ठा करने के लिए सिर्फ 10 साल ही बचेंगे। जागना है, जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोता रहेगा खाक के साए तले। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मस्कुरा नादान शख्स की तरह हम भी अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात रिजाए रब्बुल अनाम के हुसूल में गुजारने के बजाय गफलत या गुनाहों में गुजार देते हैं, या गफलत में गुजार देते हैं। ये गफलत अलग चीज है, गुनाह अलग चीज है। अगर कभी जाया होने वाले जिंदगी के इन कीमती लम्हात का हिसाब लगाना चाहें तो शायद हमारे लिए मुमकिन ना हो। अलबत्ता कोशिश जरूर करते रहना चाहिए, इसलिए कि वक्त अल्लाह तबारक व तआला की एक ऐसी नेमत है जो हर इंसान को यकसा मिलती है, यानी बराबर मिलती है। यह नहीं कहा जा सकता कि गरीब के लिए दिन रात में 24 घंटे हैं तो अमीर के लिए 27 घंटे, तो कहीं है ऐसा कि किसी के लिए 24 घंटे और किसी के लिए 30 घंटे, नहीं है ना ऐसा। तो सब इसमें बराबर हैं, सबको 24 घंटे ही मिलते हैं, डबल 12 घंटे ही मिलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हम में से हर एक को दिन रात की सूरत में डबल 12 घंटों में 1440 मिनट 86,400 सेकेंड अता फरमाए हैं। अब ये हम पर है कि कौन इन औकात की कद्र करता है और कौन बर्बाद करता है, क्योंकि आखिर इस जिंदगी के सफर का इख्तिताम होने ही वाला है। चुनाचे हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी अलैहि रहमतुल्लाह कभी फरमाया करते थे कि ए इब्ने आदम, तू मुख्तलिफ मरहलों का मजमुआ है, जब भी तेरे पास से दिन या रात गुजरते हैं तो तेरा एक मरहला खत्म हो जाता है, और जब तेरे तमाम मराहिल खत्म हो जाएंगे तो अपनी मंजिल यानी जन्नत या जहन्नम तक पहुंच जाएगा। तो हम पर लाजिम है कि वक्त की कदर करते हुए उसे अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और फरमा बरदारी और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की इत्तिबा में गुजारें, और हर लम्हा आखिरत की तैयारी में गुजारें, इसलिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला के आजिज बंदे और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अदना गुलाम हैं। और यकीनन जिंदगी बेहद मुख्तसर है, हम लम्हा बा लम्हा मौत के करीब होते जा रहे हैं, हमें अंधेरी कब्र में उतार दिया जाएगा, जबकि नजात तमाम जहानों के पालने वाले खुदाए अहकमुल हाकिमीन जल्ला जलालहू की इताअत और मोमिनीन पर रहम करम फरमाने वाले रसूल करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के इत्तिबा में है। चुनाचे वक्त की कदर क्या है, आइए कुरान पाक की मशहूर मारूफ सूरह असर और उसकी तफसीर से समझने की कोशिश करते हैं। चुनाचे इरशाद होता है, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر। तर्जमा कंजुल ईमान, उस जमाने महबूब की कसम, बेशक आदमी जरूर नुकसान में है मगर जो ईमान लाए और अच्छे काम किए और एक दूसरे को हक की ताकीद की और एक दूसरे को सब्र की वसीयत की। मीठे मीठे इस्लाम भाइयों, सूरह असर में हमें वक्त की अहमियत बताई गई है कि वक्त से बढ़कर कीमती और अजीज कोई दूसरा सरमाया नहीं हो सकता। चुनाचे सदरुल फाजिल हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि इस यानी इंसान की उम्र जो इसका रासुल माल है, रासुल माल यानी असल पूंजी सरमाया, तो वो रासुल माल, वो सरमाया, वो असल पूंजी कैपिटल हर दम घट रहा है। ये रासुल माल हर दम घट रहा है, ये घट रहा है, ये यानी इसे कमी होती जा रही है। और मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इसकी तफसीर में फरमाते हैं कि सूफिया फरमाते हैं कि गाफिल के हर सांस पर उम्र घट रही है यानी कम हो रही है, उसका हर सांस बर्बाद हो रहा है, जैसे सुराख वाले घड़े का हर कतरा बहकर बर्बाद हो रहा है और घड़ा जो है वो खाली हो रहा है, और मोमिन साले का हर सांस खजाना इलाही में जमा होकर बढ़ रहा है। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह तआला अलैह तफसीर राजी में एक बुजुर्ग का ये कौल नकल फरमाते हैं کہ میں نے سورہ عصر کا مفہوم ایک برف فروش سے سمجھا جو بازار میں یہ آوازیں لگا رہا تھا، اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، پگھل رہا ہے، اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے کہا کہ یہ والعصر ان الانسان لفی خسر کا مطلب کہ عمر کی جو مدت انسان کو دی گئی ہے وہ برف کے پگھلنے کی طرح تیزی سے ختم ہو رہی ہے، اگر یہ اس کو ضائع کر دے گا یا غلط کاموں میں مگن ہو کر گزار دے گا تو یقیناً یہ خسارہ اٹھانے والوں میں شمار ہوگا۔ تو میٹھے اسلام بھائیو، ہماری زندگی کا سفر جاری ہے یا موت کا؟ کہ جس طرح کشتی سوار کو لیے منزل کی جانب پروا دوا ہوتی ہے، اسی طرح زندگی بھی بندے کو ہر لمحے اس کی منزل یعنی قبر کے قریب لیے جا رہی ہے، لیکن یہ بندہ اس چیز سے غافل ہے، ہم اس چیز سے غافل ہیں۔ چنانچہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو اپنے بندوں کے تابع اس لیے نہیں کیا کہ وہ بلند و بالا مکانوں کو دائمی ٹھکانہ سمجھ کر اس میں سکونت پذیر ہو جائیں، بلکہ اس لیے تابع بنایا ہے کہ وہ اسے مسافر کی طرح قیام گاہ جان کر اس سے اتنا زیادہ راہ لیں جو وطن اصلی یعنی آخرت کے سفر میں ان کے کام آئے۔ تو اس جالوں اور ہلاکتوں سے بچتے ہوئے اپنے لیے عمل و فضل کے تحفے ذخیرہ کریں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پتا چلا کہ ہماری زندگی جو ہے وہ، ہماری عمر جو ہے وہ بڑھ نہیں رہی بلکہ گھٹ رہی ہے، اور تمام مذاہب کے لوگ یعنی غیر مسلم بھی اس بات کو تو مانتے ہیں کہ موت آنی ہے، مرنا ہے، مگر کب آنی ہے یہ تو ان کو بھی نہیں معلوم، نہ ہی ہمیں معلوم، یہ تو کسی کو نہیں معلوم۔ بہرحال یاد رکھیے کہ موت کا وقت مقرر ہے، اور ہم سب آہستہ آہستہ اس موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ہر گزرنے والا لمحہ گویا ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے، ہمیں قبر کے قریب کر رہا ہے۔ اس زندگی کا یہ سفر کب اور کس موڑ پر پورا ہوتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ سب کو معلوم ہے کہ اس کا اختتام موت پر ہوگا، کہ زندگی کے سفر کا اختتام، زندگی کے سفر کا خاتمہ موت پر ہوگا، کہ اس کی آخری منزل موت ہے۔ ہم زندگی کے آغاز کا حساب تو یاد رکھتے ہیں، مگر افسوس کہ اختتام کی کوئی فکر نہیں کرتے کہ کیا معلوم زندگی کا یہ سورج کب موت کی اندھیری وادیوں میں ڈوب جائے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ فلاں اتنے سال کا ہو گیا ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اس کی عمر بڑھ نہیں رہی بلکہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ مثلا کہ ایک شخص کی عمر اللہ تبارک و تعالی کے ہاں 70 سال مقدر ہوئی، یعنی 70 سال کی عمر میں سے موت آئے گی، تو جب وہ 40 سال کا ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ 40 سال کا ہو گیا، مگر کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اس کی عمر کے خاتمے میں صرف 30 سال باقی رہ گئے۔ تو اس لیے کہ ہم ہر شے کو عقل کے ترازو میں تولنے کے اس قدر عادی ہو چکے کہ جو شے ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے صرف اسی کو تسلیم کرتے ہیں، اسی کو مانتے ہیں، اور جو چیز آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے اس پر یقین مشکل ہی آتا ہے، کیونکہ ہماری سوچوں کے محور تبدیل ہو چکے ہیں۔ ہم دنیا اور اس کی فانی زندگی کی لذتوں پر یقین تو رکھتے ہیں کیونکہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، مگر آخرت اور اس کی نعمتوں سے اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں کہ وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، اور موت سے غفلت نے نہ صرف ہمارے ایمان میں غیب کو کمزور کر دیا ہے بلکہ ہمیں اپنے مقصد حیات سے بھی دور کر دیا ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارا شمار خسارہ پانے والوں میں نہ کیا جائے؟ کہ جیسا کہ فرمانے باری تعالیٰ ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سارے آدمی نقصان میں ہیں؟ تو اس سوال کا جواب بھی اسی سورہ عصر کی تیسری آیت مبارکہ میں کچھ یوں دیا گیا ہے، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ الحمدللہ عزوجل ہم مسلمان ہیں، ہمارا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے تمام رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، جب ہی تو مسلمان ہے نا۔ اور یاد رکھیے کہ صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں بلکہ ایمان کی حفاظت کی فکر بھی انتہائی ضروری ہے، کہ بسا اوقات گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ایمان سلب کر لیا جاتا ہے، ایمان چھن جاتا ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ ایمان ہی سلب ہو گیا، ایمان ہی چھن گیا، تو سب کیا کرایا اکارت جائے گا، کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ تو لہذا ایمان کے ساتھ ساتھ فرائض اور واجبات کی ادائیگی اور گناہ اور معصیت سے اجتناب بھی ضروری ہے، اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ عصر کی تیسری آیت مبارکہ اور اس کی تفسیر سے معلوم ہوا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق یعنی ایمان اور عمل و صالح کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو ان تکلیفوں اور مشقتوں پر صبر کی وصیت کی جو راہ خدا میں نیکی کی دعوت دیتے ہوئے پیش آئیں، تو ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے کس طرح محروم ہو سکتے ہیں، بلکہ یہ تو نفع پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کی زندگی کے انمول لمحات راہ خدا میں گزرے۔ تو میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، سورہ عصر ہمیں پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ ہم اپنی زندگی اور وقت کی اہمیت سمجھیں اور زندگی یوں گزاریں کہ ہمارے پاس ایمان ہو، عمل صالح ہو، نیکی کی دعوت ہو، نیکی کی دعوت کی راہ میں آنے والی مشقتوں اور تکلیفوں پر صبر بھی ہو۔ تو یقیناً ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہوگا جو اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے محروم نہیں ہیں۔ تو اے دعوت اسلامی والوں، تمہیں مبارک ہو۔ اے مدنی قافلوں میں سفر کرنے والوں، تمہیں مبارک ہو۔ اے مدنی انعامات پر عمل کرنے والوں، تمہیں مبارک ہو۔ اے راہ خدا میں سفر کر کے آنے والی تکالیف پر، آنے والی مصیبتوں پر صبر کرنے والوں، تمہیں مبارک ہو۔ کہ ایمان بھی ہے، عمل صالح بھی ہے، نیکی کی دعوت بھی ہے، اور راہ خدا عزوجل میں سفر کرنے پر آنے والی مشقتوں اور تکلیفوں پر اگر صبر بھی ہے، تو یقیناً شمار ان لوگوں میں ہوگا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے محروم نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں خوب سے خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب۔ ہاتھ ملانا سنت ہے کہ 14 حروف کی نسبت سے ہاتھ ملانے کے 14 مدنی پھول سنتے ہیں۔ دو مسلمانوں کا باوقت ملاقات سلام کر کے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا یعنی دونوں ہاتھ ملانا سنت ہے. رخصت ہوتے وقت بھی سلام کیجئے اور ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد معظم ہے، جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہوئے مصافحہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے خیریت دریافت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے درمیان 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جن میں سے 99 رحمتیں زیادہ پر تپاک طریقے سے ملنے والے اور اچھے طریقے سے اپنے بھائی سے خیریت دریافت کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں. جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. ہاتھ ملاتے وقت درود شریف پڑھ کر ہو سکے تو یہ دعا بھی پڑھ لیجئے، یغفر اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ تعالی ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. دو مسلمان ہاتھ ملانے کے دوران جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہوگی، اور ہاتھ جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کی مغفرت ہو جائے گی. آپس میں ہاتھ ملانے سے دشمنی دور ہوتی ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مسلمان اپنے بھائی سے مصافحہ کرے اور کسی کے دل میں دوسرے سے عداوت نہ ہو تو ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالی دونوں کے گزشتہ گناہ بخش دے گا، اور جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھے اور اس کے دل یا سینے میں عداوت نہ ہو تو نگاہ لوٹنے سے پہلے دونوں کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. جتنی بار ملاقات ہو ہر بار ہاتھ ملا سکتے ہیں. دونوں طرف سے ایک ایک ہاتھ ملانا سنت نہیں، مصافحہ دو ہاتھ سے کرنا سنت ہے. بعض لوگ صرف انگلیاں ہی آپس میں ٹکرا دیتے ہیں تو یہ بھی سنت نہیں ہے. ہاتھ ملانے کے بعد خود اپنا ہی ہاتھ چوم لینا مکروہ ہے، اور ہاتھ ملانے کے بعد اپنی ہتھیلی چوم لینے والے اسلام بھائی اپنی عادت نکالیں. اگر امرد سے ہاتھ ملانے میں شہوت آتی ہو تو اس سے ہاتھ ملانا جائز نہیں، بلکہ اگر دیکھنے سے بھی آتی ہو تو اب دیکھنا بھی گناہ ہے. مصافحہ کرتے یعنی ہاتھ ملاتے وقت سنت یہ کہ ہاتھ میں رومال وغیرہ حائل نہ ہو، یعنی رومال وغیرہ رکاوٹ نہ ہو، درمیان میں رومال نہ ہو، دونوں ہتھیلیاں خالی ہوں اور ہتھیلی سے ہتھیلی ملنی چاہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام عبید رضا عطاری ہے، پاک مہر کبینہ اسلام آباد سے. 12 دن اصلاح اعمال کورس کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں.
ماشاءاللہ.
شہزاد حضور سے میرا یہ سوال ہے کہ ہم یہاں سے جا کر نیکی کی دعوت کو کیسے پھیلائیں؟ جب ہم انفرادی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ کہ کوئی اسلامی بھائی تو ایسے ملتے ہیں کہ جاؤ ہم آپ کی نیکی دعوت نہیں سنتے، اور یا کسی سے نام پوچھیں تو وہ جگڑنے لگ جاتے ہیں، تو ایسے اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہونا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں، اول تو یہ کہ ہر ایک کے ساتھ اس طرح ہو یہ ضروری نہیں، دوسرا یہ کہ کسی کا نام پوچھا اور انہوں نے بتایا نہیں، تو ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے. حال بتائیے کہ منہ اگر چڑھا ہوا ہوگا، ہمارا منہ غصے والا ہوگا، ایسے میں اگر نام پوچھیں تو شاید اس کو شک پڑ سکتا ہے یا پریشان ہو سکتا ہے. اگر ہمارا منہ کھلا ہوا ہو تو مسکراتے ہوئے پہلے اگر ہم سلام کریں گے تو پھر اگر اس کا نام پوچھے باتوں بند ہو تو ایک الگ چیز ہے. بالفرض آپ نے یہ سب کر لیا، اس کے باوجود بھی اگر وہ نام نہیں بتا تو ٹھیک ہے، کفلے مدینے لگاتے ہوئے پلٹ جائیں وہاں سے، اس سے کوئی بحث نہ کی جائے. کیا میں نے تم سے نام ہی پوچھا ہے نا، کوئی کاروبار تھوڑی پوچھا ہے، میں نے کوئی بھیک تھوڑی مانگی ہے تم سے، نام ہی پوچھا ہے نا، تو یہ کچھ بھی نہیں بولنا. بس ٹھیک ہے، اور دوسرے کے نام ہی پر انفرادی کوشش موقوف نہیں ہے، اور ضروری نہیں کہ بندہ پہلے نام ہی پوچھے، جیسے کہیں سفر ہو رہا ہے دوستو سوال کیا جائے گا کہاں جا رہے ہیں، کیسے جانا ہوا، اور پھر نام پوچھا جائے نہ کہ کیا نام ہے آپ کا، کہاں سے بیٹھے، نہ کہ یہ، بلکہ جیسا ماحول اس وقت اس کے مطابق عمل کیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ارسلان مدد تاری پاک مکی کا بینات حسن ودال سے 12 دن اصلاح اعمال کورس کے لیے حاضر ہوا ہوں. جانشین میرے علیہ سنت سے یہ عرض ہے کہ ہم اسلامی بھائیوں کو انفرادی کوشش کر کے کورس کے لیے لے آتے ہیں اور وہ جذبے کے ساتھ آتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں جو کورس مکمل کیے بغیر گھر واپس چلے جاتے ہیں، تو اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ الحمدللہ جیسے ہم اصلاح اعمال کورس کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس میں نیکیاں کرنے کا جذبہ اور گناہوں سے بچنے کا ایک ذہن بنائے، تو یہ کیفیت، یہ جذبات ہم جب واپس جائیں تو یہ کیسے قائم ہوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں یہ تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ تیار ہو کر اسلامی بھائی آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، نصیب کی بھی اس میں بات ہوتی ہے. البتہ یہ کہ انفرادی کوشش اچھے طریقے سے کرنی چاہیے، اور اگر ان کی کوئی تکالیف ہو وہ دور کرنا ممکن ہے تو وہ تکالیف دور کی جائیں، اور رہا یہ کہ جو جذبہ یہاں ملا وہ گھر پہ بھی رہے تو یہ تو تھوڑا کم ہے، کہ چونکہ یہاں صحبت جو اسلامی بھائیوں کی ملتی ہے وہ گھر پہ نہیں مل سکتی، تو یہ تو تھوڑا فرق رہتا ہے. البتہ یہ ہے کہ وہاں مدنی کاموں میں مصروف رہنا چاہیے، اپنے علاقوں میں جا کر مدنی ماحول سے عملاً وابستہ رہنا چاہیے، یعنی جو بھی ذمہ داری ہو اس پر عمل کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ عز و جل جو سیکھا ہے، جو یہاں عادت بنی رہی ہے، اس پر انشاءاللہ استقامت ملے گی. اور اس کا ایک بہترین ذریعہ روزانہ فکر مدینہ کرنا، یہ ایک بہترین ذریعہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
میرا نام محمد عمر صدیق اتاری ہے. آپ کی بارگاہ میں 3 سوال ہیں. 12 مدنی کام کرنے والے کو کیسا ہونا چاہیے؟ نمبر 2، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی وہ کون سی بات ہے جو آپ کو بہت پسند ہے؟ نمبر 3، ہم یہاں سے جانے کے بعد کورسز کے لیے زیادہ سے زیادہ اسلامی بھائی کیسے تیار کریں؟
ایک تو یہ کہ 12 مدنی کام کرنے والوں کو کیسا ہونا چاہیے. 12 مدنی کام کرنے والے کو سنتوں کا عامل ہونا چاہیے، سنتوں کا پیکر ہونا چاہیے، اس کا مدنی حلیہ ہونا چاہیے. اچھا، امیر سنت کی کون سی بات پسند ہے؟ تو کوئی ایسی امیر سنت کی بات نہیں جو پسند نہ ہو. تیسرا آپ کا سوال تھا مزید جو ہے وہ کورسز کے لیے کیسے تیار کیا جائے اسلامی بھائیوں کو، یہی سوال تھا نا. اس میں یہ کہ جو یہاں سیکھا اور جو سیکھنے والے کے اندر جو آپ کے اندر تبدیلی آئی، وہ جن کو آپ تیار کریں نا ان کو بتانی چاہیے، اور اپنا پرانا ماحول کے شریعت کی حد تک، شریعت کی اجازت تک بتانا چاہیے کہ پہلے میں یہ تھا اور اب یہ، مجھے اصلاح عمل کورس کرنے سے یہ فائدہ ہوا، تو فلاں کورس کرنے سے مجھے یہ فائدہ ہوا، تو اس طرح اس کو فوائد بتا کر تیار کیا جا سکتا ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شکیل احمد اتاری پاک حسینی کبینہ چوک امام اعظم سے 12 روزہ اصلاح اعمال کورس کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں.
مرحبا.
شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں نیک بننا چاہتا ہوں مگر پھر گناہ ہو جاتے ہیں، اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے. اور دوسرا سوال یہ عرض ہے کہ جیسا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے شہزادوں کی تربیت فرمائی، تو اس حوالے سے حضور ہمیں مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ ہم اپنے مدنی منے اور منیوں کی کس طرح تربیت کریں کہ وہ بھی دعوت اسلامی کے محکمہ کے مدنی ماحول کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تربیت اولاد، یہ رسالہ اس حوالے سے مفید رہے گا، اس کا مطالعہ انشاءاللہ نیک بننے کے حوالے سے. دعا کریں میں بھی نیک بن جاؤں. البتہ یہ ہے کہ بندے کو جو چیز چاہیے ہو نا، تو پہلے اس کا شوق پیدا کرے، اس کی رغبت پیدا کرے. اور شوق اور رغبت کیسا پیدا ہو؟ اس کے فضائل پر دیکھے، اس کے فوائد دیکھے، اس کے فوائد کا مطالعہ کرے، اس کے فضائل کا مطالعہ کرے، تو اب جو وہ شوق اور رغبت پیدا ہوگی. اب جب شوق اور رغبت پیدا ہو گئی تو اس شوق اور رغبت خود اس کی رہنمائی کریں گے، خود اسے مال لے کر جائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک امام کو کیسا ہونا چاہیے؟
ایک امام کو نیکی کی دعوت عام کرنے والا ہونا چاہیے. دیکھا میرے اہل سنت بھی ایک امام ہی تھے، اور آج دیکھیں گے ان کی برکت سے کتنے امام ہیں، کتنی مسجدیں آباد ہیں. ایک امام کو ایسا ہونا چاہیے، یعنی یہ کہ نماز پڑھانے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد، دعا کے بعد امام کو چاہیے کہ وہیں بیٹھے رہے، اس طرح وہیں سے ملاقات کریں، نمازوں سے ملاقات کریں، پہ انفرادی کوشش کریں، نہ کہ اپنے حجرے میں تشریف لے جائیں، عوام میں رہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
گناہوں سے کیسے بچیں؟
جب بھی کسی چیز سے بچنا ہو نا، ایک تو یہ کہ کسی چیز کا جب حصول ہو، کسی چیز کو حاصل کرنا ہو، تو اس کے لیے شوق اور رغبت پیدا کرنی ہوگی. شوق اور رغبت پیدا کرنے کے لیے اس کے فضائل اور فوائد کا مطالعہ کرنا پڑے گا، تو تب جو ہے وہ چیز حاصل کرنے کے، تو وہ شوق اور رغبت خود اس کی رہنمائی کریں گے. اب کسی چیز سے اگر بچنا ہو تو اس کے نقصانات پر غور کرنا چاہیے، اس کے نقصانات کا مطالعہ کرنا چاہیے. تو اب جب اس کے نقصانات جب ذہن نشین ہو جائیں نا، جب ذہن میں بیٹھ جائیں گے، تو اب یہ جو چیز بیٹھ گئے نا، اب یہ خود ہی چیز رہنمائی کرے گی اور گناہ سے یوں بچے گی. تو گناہوں کے نقصانات کا مطالعہ کرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.